بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جی سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے میری سکرین پہ سب سے پہلے یہ مسکان سسٹر آپ کا نام آ رہا ہے آپ پلیز سوال کر سکتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سسٹر اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا جو ہے آنا جو ہے مبارک کرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب کو جو ہے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ سسٹر میں بھی دعا میں یاد رکھوں گا آپ لوگ بھی دعا میں یاد رکھیں والدین کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں میں سوال کا جواب بھی دیتا ہوں چھوٹی سی بات ہے ہم اپنے اولاد کے لیے جو ہے نا جتنی دعا کرنی چاہیے اتنی نہیں کرتے ہیں صحیح معنی جو یقیناً آپ میں سے شاید میرے طرف کمی ہوگی، ہو سکتا ہے ہمیشہ حسن نظر رکھنا چاہیے، لیکن دعائیں، ایسی دعائیں اگر کی جائیں اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ نیک بنائے، یہ کرے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. دیکھیں، اس دنیا میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی. ایک ماں نے گڑ گڑا کے رب کے سامنے دعا کی کہ اللہ، یہ میرا بیٹا جس کو میں نے صرف آپ کے دین کے لیے وقف کیا تھا کہ تیرے دین کا کام کرے گا، آج اس کی بینائی چلی گئی ہے، تو یہ کیسے یہ کرے گا؟ اللہ اس کی بینائی واپس کر دے. اس ماں کی دعا پہ اللہ نے اس شخص کی بینائی واپس کی، اور پھر وہ چاند کی روشنی میں بیٹھا ہوا بیت اللہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھتا تھا، جسے آج امام بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے، امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی. تو ایسا یہ چیز جو ہے نا، ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی اس پہ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا، آپ لوگ بھی دعا کریں، اللہ تعالی جو ہے وہ ہم سب کی جو ہے اولادوں کو نیک بنائے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی یہ دعا کریں. اللہ نے مجھے بھی 6 بیٹیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی مستقبل اچھا کرے، سب کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے خیر عطا فرمائے اور مستقبل سب کا جو ہے وہ اچھا کرے. جی، آگے چلتے ہیں، سوالات پہ آتے ہیں. جی، آگے ہے، سب سے پہلے آپ کا شاید سوال ہے کہ گناہ میں اور حرام کیا ہے، گناہ کیا ہے اور حرام کیا ہے، شاید یہی آپ کا سوال تھا. دیکھیں، حرام جو گناہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں منع کی ہیں، کسی انداز سے بھی جو چیز منع ہے وہ جو ہے اس کو کیا جائے، جس کا نہ کرنا صحیح ہے، جس کا نہیں کرنا چاہیے جو کام شرعی لحاظ سے، اور اس کو کیا جائے، وہ گناہ ہے. اب اس گناہ میں چھوٹا، بڑا، بڑا، بہت چھوٹا، جو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے اسے حرام کہا جاتا ہے، اسے جو ہے وہ حرام کہا جاتا ہے. جی، تو اسے جو ہے وہ حرام کہا جاتا ہے، جو گناہوں میں بڑا گناہ ہوتا ہے. حرام ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس سے اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، یا اس کے کرنے پہ کوئی وعید فرمائی ہو. اسی طرح دوسری سائیڈ پہ، جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہو اور اس کو چھوڑا جائے، تو اس کا چھوڑنا حرام ہوتا ہے. نماز کا چھوڑنا حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، اس طرح کر کے جو بڑے لیول پہ گناہ ہوتے ہیں ان کو حرام کہا جاتا ہے. حرام میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ انسان اس کو کسی طرح بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے. اس سے کچھ چھوٹے درجے کے گناہ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، یہ جو ہے وہ فلاں مکروہ ہے، لیکن بہرحال گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے بچنا چاہیے. جو سب سے بڑا لیول پہ گناہ ہوتا ہے اس کو شریعت میں حرام کہا گیا ہے. یہ ہے فرق گناہ میں. گناہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، لیکن حرام جو ہے صرف بڑے گناہ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ کسی گھر میں تصاویر ہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس گھر میں، گھر کے اندر کتا یا تصویر ہوتی ہے، تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. جس گھر میں جو ہے کوئی کتا یا یعنی تصویر ہوتی ہے، تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو یہ اب اتنی بڑی چیز ہے کہ کون انسان چاہتا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہ آئیں. کون یہ چاہتا ہے ایک منٹ تو کون یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے نہ آئیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر, اور تصویر سے مراد یہ ہے کہ جس میں تصویریں جو ہیں وہ لٹکی ہوئی ہوں, جس میں تصویریں جو ہیں وہ لٹکی ہوئی ہوں سامنے موجود ہوں, تو اب ظاہر ہے کہ اس سے بچنا چاہیے, اس گھر میں رکھنے سے. اور اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے رحمت کے فرشتے چاہتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ بچا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح حدیث میں جو ہے وہ موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس گھر میں کتا ہے یا تصویر ہے تو اس گھر سے جو ہے وہ بچا. تو ہر دیکھیں اب ہوتی ہیں, اب آپ بتائیں کہ اب اگر کہیں جی آج کل نماز پڑھنے والے مسجد میں کتنے ملتے ہیں لوگ اور باہر کتنے ملتے ہیں, گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن جو یعنی حدیث ہے وہ تو ہمیں نہیں بولنی چاہیے. کیا ان لوگ جو زیادہ یہ کرتے ہیں تو کیا ہم اس کی وجہ سے یہ کہیں کہ حدیث ہی ختم ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جس گھر میں جو ہے بچنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے تصاویر سے, اور گھر میں جو ہے تصاویر لٹکانی نہیں چاہیے. باقی رہا تصویر جو ہے وہ صحیح ہے غلط ہے, یہ اپنی جگہ پہ ہے, اگرچہ تمام دلائل سے جو موجودہ علماء کے فتاوے ہیں اس کے مطابق یہ کہ ضرورت پہ جواز ملتا ہے, ضرورت پہ کہ جس پہ آپ کو ضرورت, ایک ہے کہ شادی بیاہ میں کرنا یہ ضرورت نہیں ہے, یہ صرف اور صرف جو ہے وہ لغویات ہے. ایک ضرورت ہے جیسے کوئی تصویر بنا کے کسی کو کوئی درس دروس سمجھا رہا ہے, کوئی اسے کوئی چیز سمجھانی چاہ رہی ہے, کوئی ایسی چیز ہے تو ضرورت کی بیش پہ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن مجبوری نہیں. مجبوری تو جیسے آپ کو کہیں سفر کرنا ہے, کوئی آئی ڈی کارڈ ہے فلاں, یہ تو مجبوری ہے. ضرورت یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی دینی یا دنیاوی کام میں کوئی ضرورت پڑتی تو وہ, لیکن صرف اور صرف شادی وغیرہ کی چیزیں یہ تو فضولیات میں ہوتی ہیں. تو ضرورت کی بنا پہ جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی گنجائش تو نکلتی ہے, لیکن لٹکانا, لٹکانے کا جو تصور ہے گھروں میں دیواروں میں لگانا, یہ صحیح نہیں ہوتا ہے, اس سے جو ہے بچا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. دوسرا سسٹر کہ ایک بچہ ہے اس نے جو ہے اس طرح کی شرٹ پہنی ہوئی ہے جس پہ کوئی ہے, دیکھیں بچنا چاہیے. اب یہ ہے کہ ان کو کیسے بتایا جائے, ان کو کہا جائے اچھے انداز سے کہ اس طرح کی شرٹیں ہوتی ہیں, اس طرح کے ہوتے ہیں کپڑے, تو ایک مسلمان ہے تو کم از کم فرق ہونا چاہیے اور اس چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. باقی رہا کہ اب ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی انہوں نے کتنا بڑا گناہ ہے, یہ تو تھوڑا سا مشکل ہے. باقی رہا کہ اس سے جو ہے وہ جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ جو ہے بچنا چاہیے. جزاکم اللہ سزا. باقی دوسری بات ایک ضمن بتا دوں کہ گھر میں تصاویر لٹکانا منع ہے. تصاویر سامنے ہو تو نماز میں خشوع نہیں ہوتا ہے, اس لیے بچنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کمرے میں اگر بیک گراؤنڈ پہ یا کہیں کوئی تصویر لگی ہوئی ہے اور مجبوراً کوئی اور جگہ نہیں ملی ہے تو وہاں نماز پڑھنی جائے پڑھی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی. نماز ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی. ہاں نماز میں وہ سامنے ہو تو ظاہر ہے کہ انسان کو نماز میں خشوع اور خضوع اس طرح نہیں ہو سکتا ہے, تو بچنا چاہیے. لیکن یہ کہ نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پہ الگ سے گناہ ہے کہ جس گھر میں یہ تصاویر ہوتی ہیں اس پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. باقی آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے سر کہ آپ بھی خصوصی دعا میں جو ہے وہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ بہتر بنائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی نیکسٹ سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے میری اسکرین پہ, سر کنیزہ مارک کے آ سکتی. السلام علیکم.
جیسے عید رمضان میں عید سے پہلے اگر مہمان گھر میں آ جاتے ہیں رہائش کے لیے وہ ہمارے ساتھ ٹھہر رہے ہیں تو ان کا جو ہے فطرانہ وہ جو گھر کا مالک ہے جو گھر میں رہ رہا ہے وہ دے گا جو مہمان ہے اور فطرانہ. اور بات یہ ہے دوسرا میرا سوال ہے کہ جو سیدھا قرآن شریف میں 14 سجدے آتے ہیں ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ پورا پہلے قرآن شریف پڑھ لیں اور پھر 14 سجدے ایک ہی دفعہ میں کر لیں, لیکن آپ نے پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا. تو سجدے کا طریقہ اور اس میں کون سی آیت پڑھی جاتی ہے یہ بتا دیں. اور تیسرا یہ ہے کہ کس عمر میں وہ کون سی ایج ہے جس میں کہ قرآن شریف میں لکھا گیا ہے کہ عمر سیدھا عورتیں جو ہیں اپنی اوڑھنیے اتار کے ایک طرف رکھ سکتی ہیں. اور اس کا گہرائی میں تو مجھے نہیں پتا اس کا کیا وہ ہوگا, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے پیریڈ وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں اور کافی ایج ہو جاتی ہے جیسے 60, 50, over 60 چاہیے آپ, تو اس میں پھر ہمیں باہر جانے کے لیے کس حد تک پڑھنے کی ضرورت ہے؟ بس میں یہ تین سوال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے, سسٹر پہلے نمبر پہ تو یہ بتایا جاتا ہے سنا جاتا ہے کہ مہمان اگر رمضان میں آ کے رہنا شروع کر دے گھر میں تو فطرانہ گھر کے مالک پر ہوتا ہے. یہ گھر کے مالک والی بات تو واللہ اعلم کہیں ایسی نہیں ہے. ہاں فطرانہ انہوں نے دینا ہوتا ہے, لیکن گھر کے مالک پہ ہونا اس کے تو کوئی ثبوت نہیں ہے. بس دینا ہے انہوں نے. جو آدمی اپنا فیملی ہے مستقل ہے اور وہ کہیں مہمان بھی جا کے رہ رہے ہیں تو ان کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اس کا فطرانہ جو ہے وہ دیں, تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن یہ جو ہے کہ گھر کے مالک جس کے ہاں وہ مہمان بن کے ٹھہرے ہیں اس کی ذمہ داری ہے ان کا فطرانہ دینا, یہ نہیں ہے. انہی کا خود اپنی ذمہ داری ہے اس فطرانے کو جو ہے وہ دیں, ان کی اپنی ذمہ داری ہے اس فطرانے. ہاں اگر بطور استحسانن بطور احسان کرتے ہوئے مالک جہاں پہ میزبانی ان کی جا رہی ہے اس اسلوب میں ان کا فطرانہ دے دیا جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ذمہ داری نہیں ہے. یہ کہیں نہیں ہے کہ جو ہے وہ مہمان جس کے گھر میں گئے ہیں وہ ان کے فطرانے دینے کے ذمہ سے. فطرانہ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ دیا جائے, یہ نہیں کہیں آیا کہ وہ جو ہے وہ دے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. دوسرا جو ہے وہ آپ کا, یعنی یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ گھر والا ہی دے. دینا کی دلائل موجود ہیں کہ ہر ایک نے دینا ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ جس گھر میں جا کے ٹھہرے ہیں وہ ان کے ذمہ دار ہے. وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں جیسے وہ اپنے خرچے کے ذمہ دار. مہمان ان کی مہمانی 3 دن تک ہوتی ہے, 3 دن کے بعد جو ہے وہ کھلانا ذمہ داری ہوتی ہے. 3 دن کے بعد اوپر جو ہے گھر والے نہیں کھلاتے ہیں تو وہ اپنا کھانا پورا کرنے کے خود ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. ہاں جی آگے جو ہے سجدہ تلاوت. قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں, جہاں جہاں سجدے آئے ہیں وہاں وہاں ہی کرنے ہوتے ہیں. یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ پورا قرآن مجید پڑھ لو اور پھر الگ سے 14 سجدے کر لو, یہ ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے سجدہ آئے وہاں پر ہی سجدہ کرنا ہے. دیکھیں یہ سجدے کا ایک تصور کیا ہے, نوٹ کریں اس بات کو. جیسے ایک مثال کے طور پہ کہا گیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے آگے جھک رہی ہے, تو بندہ وہاں جھک کر وہ ایک تصور پیش کرتا ہے کہ یہ اللہ میں بھی تیرے لیے جھک رہا ہوں. تو یہ کیفیت یہ ہوتی, یہ نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن جی پڑھ لو اور سائڈ پہ بیٹھ کے 14 دفعہ سجدے کر لو. اس طرح کر کے عبادت نہیں ہوتی ہیں. عبادت وہی ہوتی جیسے اس کو کیا گیا ہے. ہاں یہ اجازت موجود ہے کہ یہ جتنے بھی سجدے ہیں یہ لازم نہیں ہے. کر لیا جائے تو ثواب ہے, نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں موجود ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورۃ نجم کی تلاوت فرمائی اور اس پہ سجدہ نہیں کیا تھا. سجدہ جو ہے وہ نہیں کیا تھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے بخاری میں موجود ہے. تو یہ سجدے کر لیے جائیں تو ثواب ہے, نہ کیے جائیں تو گناہ نہیں ہے. باقی رہا سجدہ جب کرنا ہوتا ہے سجدہ تلاوت تو اس میں سجدہ تلاوت کی اپنی دعا ہے، سجد وجه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، یہ دعا جو ہے وہ تین بار پڑھنا ہوتا ہے. اگر 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 یہ دعا یاد نہ ہو تو پھر وہ سبحان ربی الاعلی والی جو نماز سجدے کی دعائیں ہیں وہی پڑھ لے، وہی پڑھ لے. یہ جو ہے مفہوم ہے، نہ یہ ہے کہ اب قرآن مجید کے بعد 14 سجدے ہے وہ کیے جائیں، 14 نہیں ہیں بلکہ ٹوٹل جو ہے وہ یعنی ہاں عفواً یہ جو سجدے ہیں بہرحال یہ جو ہے ان کا جو ہے تمام جو ہے اس طرح کر کے جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں جہاں جہاں آیتیں آتی ہیں. یہ نہیں تصور ہے کہ سارا پٹ پہ بیٹھ کے 14 سجدہ کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ہاں کر لیا جائے تو ٹھیک ہے جہاں آ رہے ہیں، لیکن اگر نہیں رہ گیا سجدہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب ان سجدوں کی الگ سے 14 کی کٹھی جو ہے جان بوجھ کے جو ایک ہی دفعہ موقع بیل کہہ دو سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ، نہیں. اس طرح کر کے عبادت، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کفار مکہ تھے نا وہ اپنی مرضی سے چینج کر لیتے تھے، جی یہ جو محرم والا حرمت والا مہینہ ہے اس کو ہم حلت والا بنا لیتے ہیں اگلا خرم. تو اپنی مرضی سے ترتیب انسان ہی چینج کر سکتا ہے کہ میں کہوں کہ نہیں ادھر نہیں کرتا ہوں ادھر جا کے اکٹھے کر لوں گا. اب جو ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پڑی جا رہی ہے تو وہاں سجدہ کیا جائے، اور نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعد میں اکٹھے کر کے کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا. جزاکم اللہ احسن صاحب. اور آخری آپ کا جو سوال تھا کہ بڑی عمر والی جب عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں جو ہے کیا ہے کس طرح ہے. سورت نور، سورت النور جو کہ 28 سپارے میں ہیں، 28 سپارے میں ہیں، وہاں اس کی آیت نمبر 67 نمبر آیت ہے. سورت النور کی 18 سپارے میں یہ سورت ہے اور اس کی آیت ہے والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا فليس عليهن ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. کہ جو 18 سپارہ، سورت نمبر جو ہے وہ 24 ہے، سورت نمبر 24 ہے، 18 سپارہ ہے اور سورت نور ہے، آیت نمبر اس کی 60 ہے. کہ جو عورتیں جو ہے وہ بڑی عمر کو ہو جائیں، قواعد اب بیٹھ گئی ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں، اب ان کے ساتھ ان کا نکاح شادی ہونا یہ تو اب ختم ہو گیا، اس طرح اس کی تو اب امید نہیں ہے، تو وہ اگر بڑی عمر کی عورتیں جو ہیں وہ اگر اپنی اوڑھنیاں جو ہے اس انداز سے اتار دیں کہ اب لوگوں کے سامنے کوئی اپنی زینت بنا کے کوئی دکھانا ایسا کوئی مقصد ہو، ظاہر ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ بلا وجہ اپنے کم کپڑے پہن کے کوئی ایسا دکھانا مقصد ہو، یہ نہ ہو. غیر متبرجات بزینہ، اللہ نے فرمایا کہ کوئی اس طرح نہ ہو کہ اپنے کوئی جسم کو کھول سکتی ہیں، اپنا کپڑا چادر جیسے سختی سے پردے کا ہوتا ہے اس طرح نہ کریں تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے لیے اگر وہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. آگے فرمایا وَاِنْ خیر اللہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہ آیت آپ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی نیکسٹ سسٹر آپ مائک پہ آ سکتی ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ نے بات پوری کر لی ہے یا نہیں پوری کی ہے؟ آپ کی آواز بہت ہی زیادہ جو ہے وہ رک رک کے آ رہی تھی. میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ پلیز بتا دیجئے. آپ کا ایک تو مجھے سمجھ نہیں آئی, دو باتوں کی سمجھ آ گئی ہے, دو ایک بات آپ کی جو ہے مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. جی میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو پلیز ٹیکسٹ میں بتا دیجئے. آپ کا ایک سوال تو یہ تھا کہ جو یہ آیت ہے ولا یستثنون, اس کا جو ہے وہ میں نے ترجمہ یعنی یہ کیا ہے کہ اور وہ جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں. جی یہ آیت جو ہے اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ جب وہ باغ والے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پھل جا کے کاٹیں گے اور وہاں کسی کو نہیں بتائیں گے, تو اس میں جو ولا یستثنون جو انہوں نے کہا ہے ولا یستثنون, اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس پہ یہ نہیں کہا کہ انشاء. اب یہ جو ہے انشاء اللہ جو ہوتا ہے نا, انشاء اللہ اسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو. تو عربی میں جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون کو, جیسے میں مثال دیتا ہوں, جیسے اعوذ باللہ کو تعوذ بولا جاتا ہے, بسم اللہ کو بسملہ بولا جاتا ہے, اور انا للہ و انا الیہ راجعون کو ترجیع یا تراجع بولا جاتا ہے, ایسے ہی انشاءاللہ کو عربی عام میں استثناء بولا جاتا ہے. تو ولا یستثنون کا یہاں پہ مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کاٹیں گے کر کے رہیں گے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ بھی کوئی اعتماد نہ کیا. یہ اس میں ہے ولا یستثنون کا معنی. ولا یستثنون جی یہ ہے اس میں مفہوم. جیسے جو ہے جی جی تو جیسے جو ہے وہ تمام چیزوں کے نام آتے ہیں, ایسے ہی اعوذ باللہ کا, بسم اللہ کا, اور ایسے ہی انشاء اللہ کو استثناء بول. اگرچہ یہ استثناء ہے نہیں, یعنی اللہ اس میں اسرا نہیں آ رہا, لیکن اس لفظ پہ عربی میں استثناء بولا جاتا ہے کہ ولا یستثنون, یعنی وہ انشاء اللہ نہیں کہتے تھے. تو یہ ہے اس کا مفہوم. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا آپ کا جو سوال جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ یہ سورت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بسم ربک العظیم, تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہم سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں یا کیا معنی ہے اس میں؟ سسٹر اس کا یہ کوئی خاص مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح, بس جو رب کی تسبیح بیان کرتے رہے. ایک تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نماز میں پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شام جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ اس طرح پڑھتے تھے, یا ذکر میں بول انسان کرتا رہے. کوئی خاص نہیں ہے کہ خاص ایسی جگہوں پہ آپ سبحان ربی العظیم سبحان ربی ال کہیں, بس یہ ہے کہ جو جگہیں اللہ نے بتائی ہیں ان پر بھی جائے, اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی کوئی بھی ذکر, ہاں, اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زمان پہ بڑے ہلکے ہیں, میزان میں بڑے بھاری ہوں گے, رحمان کو بڑے جو ہے وہ محبوب ہوں گے, کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو وہ بھی جو ہے اس چیز میں آتے ہیں, انسان جتنا زیادہ زیادہ اس میں ذکر کر سکتا ہے وہ سب اس میں آتے ہیں. یہ دو باتیں مجھے آپ کی سمجھ آ گئی تھی, تیسری نہیں سمجھ آئی تھی. اگر آپ مائک پہ دوبارہ آ جائیں تو پوچھ سکتی ہیں. پلیز ذرا مائک پہ آ جائیں پہلے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر ایسا ہے کہ یہاں پہ جو آیات کا سیاق و سباق ہے اس میں فکس نہیں کیا گیا کہ یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. تو یہ جو ہے آیات عام ہیں اس میں مسلمان غیر مسلم دونوں کی طرف ہی ہے جو ہے، نہ یہ ہے کہ اس کو ہم خالص کر دیں کہ یہ جو ہے وہ مسلمان کے لیے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ غیر مسلم کے لیے ہیں، ان کو جو ہے وہ عام ہی رکھا جائے۔ اور یہ والی وعید جو ہے کہ دیکھیں، ایک اور بات ہے، سسر اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے، وگرنہ ایسا یعنی ہمارے علماء میں، ہمارے بڑوں میں، صحابہ میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے اندر اس کے ایمان اور اسلام میں باقاعدہ شک کیا جاتا تھا کہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک مسلمان ہو اور پھر نماز نہ پڑھتا ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو برحال یہ ہے کہ یہ آیات جو ہے وہ عام ہیں، اس کو جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ رکھا جائے گا، نہ خاص کر دیں کافروں کے لیے یا خاص کر دیں اس کے لیے۔ جو صفت بولی گئی ہے کہ رب دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے نہیں آتے تھے، اس میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور مومن بھی۔ کافروں کو بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے نا کہ آؤ اللہ اسلام کو قبول کرو اور اللہ کے آگے سجدہ کرو، وہ بھی نہیں کرتے، تو وہ بھی ہیں، وہ بھی سارے کے سارے ہوں گے۔ اور اسی طرح مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی اللہ کے آگے باوجود دعوت نہیں کرتا ہے تو وہ بھی اس میں وعید میں آئیں گے۔ جزاکم اللہ احسن اللہ، جیسے سر خمر و مائک کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر سر، تقبل اللہ منا ومنکم صیامنا وقیامنا، آمین۔ سب سے پہلے تو مجھے یہی کہنا تھا کہ الحمدللہ یہ دورہ قرآن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور خاص طور سے یہ توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور صفات اسماء الحسنی، جو کہ بہت ہمارے عقیدے کے لیے ضروری ہے، اور ایمان اور احسان کے ارکان جو ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل ہوا۔ انشاءاللہ سارے بہن بھائیوں کو اس بارے میں اپنے عقیدے کی درستگی ہوگی انشاءاللہ۔ اور ابھی پوچھنا یہ ہے کہ یہ کل ہم نے پڑھا تھا سورہ رحمان میں، حساب نو نال سورہ رحمان بلکہ وہ سورہ واقعہ میں، کہ سابقون الاولون جو ہیں وہ تو اولین میں سے ہی ہیں، تو وہ اور بہت سے ہوں گے جو پچھلوں میں سے بھی ہوں گے، تو کیا اب ہم ایسے سابقون الاولون ہم لوگ کوشش کر کے بن سکتے ہیں کیا؟ تو یہ مجھے پوچھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر واللہ علم جو اسلوب ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ السابقون الاولون تو ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ واقعہ میں چیزیں بیان کی ہیں۔ جی پوچھ سکتے ہیں مائک پہ آ کے، اس کے بعد جو چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے مستحقین سابقین الاولین بھی ہوں گے، اور اسی طرح بعض والے لوگ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں گے تو وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو پا سکیں گے۔ اب جنت کی جو نعمتیں ہیں جن کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، یقیناً جو نعمتیں بیان ہو رہی ہیں وہ سب کے لیے ہیں، سابقین اولین کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے، بس اس میں درجات اپنے اپنے ہوں گے، وہ کس درجے پہ ہیں کس درجے پہ ہیں۔ لیکن جیسے جنت کی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے علی سرر موضونہ متعلیہ متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین، یہ جو نعمتیں ہیں اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ نعمتیں خالص سابقین اولین کے لیے بھی ہوں گی اور بعد والوں کے لیے بھی ہوں گی تو وہ سنو تو برابر ہو جائیں گے یا ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ نعمتیں سب کے لیے ہوں گی، اور پھر اس میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام جس جگہ پہ بھی دیا ہوگا وہ یقین اس میں ہوگا۔ باقی رہا کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کبھی کبھی بتا ذہن میں رکھیں رکھا کریں کہ جب ہم اسلام کے اندر یعنی وعدے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے، وعد کا مطلب جو فضائل ہیں تو ان میں لگتا ہے کہ جیسے انسان ایک چھوٹا سا عمل بھی فلانا کر رہا ہے تو بس بخشنے کے لیے کافی ہے، بہت ختم۔ ایک چھوٹے سے عمل کی فضیلت بھی بعض دفعہ اتنی ہوگی کہ جس نے جو ہے وہ تین دفعہ یہ استغفار پڑھ لیا اس کے جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گے، یعنی اس طرح کے فضائل بھی آپ کو ملیں گے. دوسری طرف جو ہے وہ عذاب کو یا وعیدوں کو دیکھیں گے تو اس میں بھی ہوگا کہ جیسے ایک کلمہ بول دیا سیدھا جہنم کے نیچے طبقے میں جا کے گرے گا. تو یہ جو ہے یعنی جو اعمال ہیں اس میں یہ تصور میں لے کے آ جانا کہ ایک عمل جو ہے وہ جو ہے کافی ہو جائے اگر باقی کو چھوڑ دیا جائے، یا یہ کہ کوئی ایک گناہ کر لیا جائے باقی نہ کیے جائیں، تو یہ تصور نہیں ہے. بس سارے اعمال کرنے ہیں، اور جیسے ایک باغ میں پھول جاتے ہیں نا باغیچے میں تو ایک پھول کو سونگتے ہیں اچھا لگتا ہے تو کہتے ہیں یہی سب سے اچھا ہے، دوسرے کو سونگتے ہیں کہتا ہے وہ بھی سب سے اچھا ہے، تیسرے کو دیتے ہیں وہ بھی سب سے اچھا ہے، جس کو دیکھتے ہیں وہ کہیں گے یہی سب سے اچھا ہے، حالانکہ وہ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں. اب اعمال سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، باقی یہ سارے اعمال کر کے یہ سابقین اولین بعد والے آئیں گے، بعد میں اللہ تعالیٰ سب کو اچھا دے گا. لیکن ظاہر ہے کہ اعمال کی ترتیب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی مقامات تو رکھنے ہیں، کوئی نہ کوئی مقامات تو ضرور ہوں گے. باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے دینے میں وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ مراتب اور مقام بڑے سے بڑے بیان کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنت اپنے اعمال کے حساب سے جو ہے ملے گی، اور یہ بھی بتایا کہ جو جہنمی سب سے آخری جو جنت میں جائے گا جہنم میں سے، جنتی سب سے آخری، وہ جو ہے دنیا سے اتنا بڑی جنت اس کو مل رہی ہوگی، جو سب سے آخری جو ہے وہ جنتی ہوگا. تو آگے والے تو کہاں کہاں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جنت الفردوس عطا فرمائے. تو برحال صورت کا مفہوم یہی ہے کہ جو نعمتیں ہیں یہ سابقین اولین کو بھی ملیں گی، نعمتیں جو ہے بعد والوں کو بھی ملیں گی. جزاک اللہ احسن الجزا. جی آگے سے جنہوں نے انڈریس کیا ہے آپ مائک پہ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سر میں کبھی کبھی اس پہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ بات پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکال لی ہے کہ فوت ہونے پہ اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جنت میں اس کی بیویوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کی بیوی ہوگی وہ اس کی جنت میں اس کی تمام حوروں کی سردار ہوگی، تو وہ کس نکاح کی بنیاد پہ ہوگی؟ اگر مرنے سے نکاح ختم ہو گیا تھا تو وہ کس نکاح کی بنیاد پہ اس کی جو ہے وہ ہوگی؟ وہ تو ختم ہو گیا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے، بلکہ میری آواز پہنچ رہی ہو تو پلیز بتا دیجیے. جی بلکہ بیوی کو سب سے زیادہ حقدار غسل دینے کا جو پہلا حق بنتا ہے وہ حامد کا بنتا ہے، اور حامد کو غسل دینے کا سب سے پہلا حق جو ہے وہ بیوی کے پاس ہے. اس لیے کہ اگر جسم میں بھی کوئی عیب ہے، کوئی کمی، تو حامد بیوی کو جانتا ہے اور بیوی حامد کو جانتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کے عیب پہ پردہ رکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر لو استقبلت من امری ما استدبرت ما غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نساءہ. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں پہلے پتہ چلتا اس مسئلے کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کی بیویوں کے علاوہ کوئی نہ دیتا، آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل ان کی بیوی نے دیا تھا, بیوی نے دیا تھا. اس لیے یہ تصور رکھنا کہ جی بالکل نکاح ختم ہو گیا ہے اور خامد بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی جو ہے وہ فوت ہو جائے, خامد فوت ہو جائے تو بیوی اس کو نہیں دے سکتی, یہ بالکل اس کے لیے نامحرم ہوگی. پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ نکلا ہوا ہے. اور جو لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسری طرف وہ بھی کر رہے ہوں گے جی دنیا جب میں جائیں گے تو وہاں جو دنیا کی بیوی ہوگی اگر وہ خامد نے اس کے فوت ہونے کے بعد کوئی اور شادی نہیں کی ہوگی تو یہی بیوی جنت میں اس کی دوسری حوروں کی سردار بنے گی. یہ تو بھائی وہ کس نکاح پہ بن جائے گی, وہ کون سا نکاح ہے ہوا ہوگا جس کی بنیاد پہ وہ تو نکاح پہ ختم ہو گیا تھا جی. تو یہ جو ہے تو دونوں باتیں جی دونوں باتیں کرتے ہیں تو وہ پھر دنیا کا نکاح وہ تو دنیا کے فوت ہوتے ختم ہو گیا تھا, پھر دنیا آخرت میں جا کے جنت میں کس بنیاد پہ اس کی جو ہے وہ روزدار بنے گی. اس لیے ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ فوت ہونے پہ خامد جو ہے اور بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے اور خامد نہیں دے سکتا ہے, ایسا کوئی تصور نہیں ہے. بلکہ افضل جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ پہلا حق بیوی کو غسل دینے کا خامد کا ہے, اور خامد کو اگر فوت ہو جاتا ہے تو پہلا حق غسل دینے کا بیوی کو ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں اس کا ہے. یہ جو ہے جی تو شوہر کو جی بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں یہ فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لو استقبلت من امری مستدبرت ما غسلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نساءہ, کہ اگر ہمیں اس مسئلے کا پتہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم غسل دے سکتی ہیں تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ غسل دیتا سوائے بیویوں کو. ما غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نساءہ, ایک منٹ میں اس روایت کو بھی دیکھ لوں, الا نساءہ جی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے, ما غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نساءہ لو استقبلت من امری مستدبرت ما غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نساءہ, صحیح روایت جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ ایسا پتہ نہیں کہاں سے لے گیا ہے کہ یہ جی غلط ہے اور بیوی اور خامد کا نکاح ختم ہو جاتا ہے اور بیوی اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے. اسلامی لحاظ سے اس کا جو ہے کوئی تصور نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرت عائشہ سے صحیح سے. اور دوسرا جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے والی ان کی بیوی تھی, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل ان کی بیوی نے جو ہے دیا تھا, ان کی بیوی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا. حضرت علی بن ابی حضرت فاطمہ نے غسل دیا تھا جی بالکل, یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. ان کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا جی بالکل ایسے ہی. تو یہ کوئی تصور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے. دوسرا سوال جو سسر یہ ہے اکیلی ہی غسل دے, تو اگر اکیلی دے سکتی تو دے دینا. دیکھیں دو اکیلی اگر دے سکتی تو دے دے, اس میں کوئی بہت بڑا مشکل کام تو نہیں ہے غسل دینا. ہم تو اس کو سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہے, اگر اسلامی طریقے سے غسل دیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی ایک آدمی بھی غسل دے سکتا ہے جی, کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرا جو ہے سوال کی طرف آتا ہوں, زور کی سنتیں پہلی چار ہیں اگر رہ جائیں تو زور کے بعد جو ہے ان کو فرضوں کے بعد پڑھا جا سکتا ہے, زور کی دو سنتیں بعد والی پڑھ کے پھر ان کو پڑھ سکتے ہیں. رہا یہ سوال کہ جی پھر تو زہر کے بعد چھ سنتیں ہو جائیں گی, نہیں جو پہلی دو ہوں گی ان کی اس نیت سے پڑھا جا رہا کہ وہ پہلے والی ہیں, تو اس لیے پہلے والی جب نیت میں ہوں گی تو وہ زہر چھ سنتیں نہیں ہوں گی بلکہ دو ہی ہوں گی. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ احسن جزا جی. نیکسٹ پہ فوزیہ مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرے تین سوالات ہیں. سر پہلا سوال یہ ہے کہ جب بچے کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں, جیسے ایک دعا ہے رب حبلی من الصالحین, تو سر بچہ جیسے اور ہوتا ہے کتنا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو سر کیا اس اب یہ سب دعا مانگنی چاہیے؟ سر جو بات کی جو اذکار وہ اذکار ہم فرض نماز کے بعد پڑھیں یا پوری نماز ختم کر کے جیسے فرض سنت نفل اگر ہیں تو وہ ختم کر کے پھر پڑھیں؟ نماز کے بعد کے اذکار. اور سر میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ قصر نماز میں تو ہم اثر میں اور عشاء میں اس کو تو ہم دو دو کر لیں گے, مغرب میں ہم تین رہنے دیں گے نا, سنت اور نفل تو نہیں پڑیں گے. سر میں دوبارہ دہراؤں کہ اپنے سوال اچھا سر تینوں سوال دہراؤں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو بچے کے اور نمبر تھری سر دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد کے جو اذکار تھے نا وہ ہم پڑھیں, دوسرا سوال. اور تیسرا سوال یہ ہے سر کہ قصر میں قصر نماز میں ہم چار جو فرض ہوتے ہیں اس کو ہم دو فرض کر لیتے ہیں, لیکن انا فطر کی جو دو فرض ہوتے ہیں تو کسی نے کہا ہے کہ انا فطر کی وہ دو سنت پڑھنا ضروری ہے قصر نماز کے لیے. اور سر اسی میں دوسرا انا پوشن میرا میں تو پسند تو نہیں کرتے نا. سر یہ تین سوال ہو گئے. اور سر ایک اور آپ سے بات کہنی تھی کہ آپ اس پہ ریکارڈنگ ہے اس میں جو آڈیو ہے نا کوشچن آنسر کا اس میں اس کی کچھ آئی ہے نا پر وہ نہیں کھل رہی, اس سے تو میں نا وہ بوجھ نہیں ہے, اس کو ذرا آپ چیک کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیرن سر.
السلام علیکم. جی کر لیجیے کر لیجیے.
اور کیا اس کے لیے کبھی محبت میں آنسو نکل آتے ہیں تو یا قبر کے کھڑے ہو کے بھی نکل آئے رو پڑتا ہے انسان, لیکن اللہ سے گلے کے طور پہ نہیں, تو کیا اس کا گناہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ اگر ایسا ہو جائے؟ ایک بار میں نے پوچھا
سر کس کی قبر پہ کس کی قبر پہ کس کی قبر پہ ہم نے کہا ہے جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
جا کے اگر وہاں انسان کا محبت میں رونا نکل آتا ہے ظاہر ایک وقت گزارا آتا ان کے ساتھ یا گارڈین کی یاد سے کبھی رونا نکل آئے تو کیا اس کا گناہ ہوتا ہے؟ ایک بات. دوسرا میں نے پوچھنا تھا کہ اچھی بیوی نیک بیوی اگر کوئی نیک کام کرے اللہ نہ کرے یا کوئی بری عورت ہے برا پیچھے سے کام کرے جس طرح اولاد سب کا جاری جاتی ہے تو کیا بیوی کے ایسا کرنا اس کے اچھے اور برے مال آپ نے یعنی خامد پہ ہوتا ہے؟ تیسری بار میں نے یہ پوچھنی تھی کہ کیا ہم جیسے اپنے پیاروں کو جن کا خاتمہ بالخیر بھی دیکھے ہم ہوا بہت اچھا ماشاء اللہ دیکھتے ہیں کہ دنیا سے بہت اچھی طرح گئے اچھے دین میں کلمہ پڑھتے تو وہ خواب میں نہیں آتے, اتنی خواہش ہوتی کہ آپ ان کو دیکھے اللہ نے دکھائے تاکہ ہم اور کچھ کریں گے اپنے سبھی کے لیے تو وہ نہیں ایسا ہوتا, تو آخر اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں یا جس جو بھی آپ کو کچھ اس کے بارے میں علم ہے تو پلیز مجھے گائیڈ کیجیے کہ ایسا خواب میں آنا یا نہ آنا اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کیوں نہیں وہ
سسٹر آپ سسٹر آپ ادھر آن لائن میں سن رہی ہیں کہ نہیں سن رہی ہیں؟
آن لائن میں جاتی ہوں ابھی, میں فون بند کر کے تو میں ادھر جاتی ہوں. ٹھیک ہے
چلیں آپ ادھر سو دیتا ہوں, جب آپ ادھر پہنچے تو مجھے بتا دیں پھر میں ان کے جواب دے دوں گا کیونکہ لوگ ادھر ویٹ کر رہے ہیں. میں ان کے سوالات
جانے لگی ان شاء اللہ.
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت کچھ فون آ گیا تھا میرے خیال ہے کہ یہیں سے کسی نے فون کیا تھا سوالات پوچھنے کے لیے تو میں ان کے فون پہ تھا. سسٹر آپ کا سوال جو ہے نا وہ تھوڑا سا میری سمجھ میں صحیح طرح نہیں آئے ہیں. نمبر ایک تو آپ نے یہ کہا ہے کہ بے دعا جو ہم فرماتے ہیں ربی حب لی من الصالحین اس کا جو ہے وہ بچے یعنی شروع میں انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے، لیکن جب بچہ ہو جائے، آگے مجھے آپ کی آواز بریک ہو گئی تھی، نہیں سمجھ آئی. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ نماز کے بعد جو اذکار ہوتے ہیں ان کا بھی مجھے سوال نہیں سمجھ آیا کہ آپ نے ان کے بارے میں کیا پوچھا ہے. تیسرا جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ قصر نماز میں فرض پڑھنے ہوتے ہیں، دو دو ظہر اور فجر کے دو فرض، ظہر کے دو فرض، عصر کے دو فرض، اور اسی طرح مغرب کے تین فرض اور عشاء کے دو فرض یہ پڑھنے ہوتے ہیں. اور جو یعنی فجر کی سنتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سفر میں بھی پڑھتے تھے، یہ ایک الگ سے ذکر موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سنتیں اور نوافل ہیں سفر میں وہ جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن کبھی کبھار پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اپنے پہ پابندی نہیں کرنی چاہیے. کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی بھی سنتیں سفر میں پڑھ لیتے تھے نماز کی، لیکن یہ ہے کہ اس کو پابندی سے کرنا فکس وہ نہیں ہے. جی، کریں یا ساری نماز پڑھیں؟ فرض کے بعد پہلے اذکار پورے کرنے ہوتے ہیں، بعد میں اس کے سنتے وغیرہ پڑھیں. جو اذکار ہوتے ہیں وہ فرضوں کے بعد ہوتے ہیں، پہلے فرضوں وغیرہ کے کرنے چاہیے اور بعد میں جو ہے وہ کرنے چاہیے. جی، پہلے اذکار ہوتے ہیں اور بعد میں سنن نوافل ہوتے ہیں، ایک بات. اور دوسرا جو ہے یہ جو یہ جی آپ کے یہ سوال یہ تھا. ہاں، آخری جو ہے وہ ریکارڈنگ سوال ہو جو آپ کی نہیں چل رہی، انشاءاللہ اس کو جو ہے میں دیکھ لیتا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کو میں دیکھ لیتا ہوں، ایک بات. اور دوسرا سسٹر آپ کا سوال جو تیسرا ہے وہ آپ پوچھ لیجیے، پھر میں کر لوں گا. جنہوں نے فون پہ سوال کیے ہیں اگر وہ اس وقت روم میں موجود ہیں تو میں ان کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. نمبر ایک تو ان کا جی، قصر نماز میں فجر کی سنتیں اور فرض. ہاں، فجر کی سنتیں اور فرض میں نے جیسے بتایا ہے کہ فجر کی نماز میں سنتیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لیکن اگر کسی وقت رہ جائیں تو اس کا حکم نہیں ہے کہ لازم پڑھنی ہے. اگر پڑھنا چاہیں تو بہتر ہے اس کو پڑھا جائے، اور باقی جو سنتیں ہیں اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار پڑھا ہے، اس لیے پابندی نہیں کرنی چاہیے سفر میں. کبھی کبھی ہوں تو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی باقی نمازوں کی بھی سنتیں کبھی کبھی سفر میں پڑھی جا سکتی ہیں. ہاں، باقی جو فرض ہیں وہ قصر کے ساتھ ہی پڑھنے ہوتے ہیں، سوائے مغرب کے، کہ مغرب کے تینوں فرض پورے ہوتے ہیں. جی، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تینوں سوال تھے. اچھا، جنہوں نے فون پہ سوال کیے ہیں اگر وہ میری آواز سن رہی ہیں، یہاں ہیں روم میں، تو اور وتر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں وہ سفر میں جو ہے وہ پڑھے ہیں. وتر بھی جو ہے وہ پڑھنے چاہیے سفر میں. دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، وتر جو ہے یہ رات کی نماز میں شمار ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رات کی نماز جو پڑھنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھا، امت پہ فرض نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رات کی نماز جو ہے وہ فرض تھی، اس بات کو ذرا نوٹ کریں. امت میں یہ خاصیات میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رات کی نماز پڑھنا بھی فرض تھا. ٹھیک ہے، تو وہ رات کی نماز ہے، اس کا وتر کا حصہ نہ بنایا جائے. پڑھ لیا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ثواب ہے، سفر میں پڑھ سکتے ہیں. جی، پہلا سوال سسٹر میں آپ کا پھر جواب دیتا ہوں، وہ آپ اس کے بعد مائک پہ آ کے مجھے بتا دینا. دوسرا سسٹر یہ ہے کہ یہ جنہوں نے مجھ سے فون پہ سوال کیے، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی عورت جو ہے وہ کسی اپنے خامد کی قبر پہ جائے تو ایک مطلب جوش میں آ کے کوئی رونا آ جائے تو اس پہ کیا کوئی گناہ ہے، یا گھر میں کبھی رونا آ جائے تو اس پہ کوئی گناہ ہے؟ یاد رکھیں کہ آنسو بہنے پہ گناہ نہیں ہے، لیکن جب اس پہ جزا فضا اور ویل کیا جاتا ہے، وین کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، وہ گناہ ہے. یا جیسے جو کچھ رواج ہوتا ہے کہ کوئی کپڑے پھاڑ دینا، آہوزاری کر دینا، اگر سمپل آنکھوں سے آنسو آ جائیں دعا میں، قبر پہ دعا کرتے وقت یا گھر میں ان کو یاد کرتے وقت، تو اس پہ گناہ نہیں ہے. ہاں فوت ہونے والے پہ اس طرح رونا کہ جو ہے وہ وین کر کے جسے کہتے ہیں یا جسے نوحہ کہا جاتا ہے اس طرح کر کے رونا وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے جو ہے چیخ پکار کر کے وہ جو ہے منع ہے، باقی آنسو نکل آنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے جو ہے وہ فوت ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آنکھ ہے، پر العین تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا، کہ آنکھ سے آنسو تو بہ پڑتے ہیں لیکن ہم زبان سے وہی وہ کہیں گے جو ہمارے رب کو جو ہے وہ پسند ہے۔ تو یہ جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ اولاد اگر نیک عمل کرتی ہے تو والدین کو ثواب پہنچتا ہے، لیکن بیوی خامد کے لیے نیک عمل کرتی ہے اس کے بعد تو خامد پہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر خامد کی وجہ سے خامد نے بیوی کو صحیح چیزیں بتائی ہوں، کچھ اس کی صحیح چیزوں میں مدد کرتا رہا ہو اور بیوی اس کے بعد اس خامد کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر چلتی رہتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو ہے وہ خامد کو جو ہے وہ ضرور اس کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ یعنی خامد نے بیوی کو اچھے راستے پہ کچھ اچھی چیزیں بتائی ہوں، کچھ اچھی باتیں بتائی ہوں، وہ کسی لحاظ سے بھی ہوں اور بیوی ان کو اس لحاظ سے سمجھتی رہتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا وہ صحیح اس پہ چلتی رہے گی تو اس کا اجر انشاءاللہ اس کے خامد کو بھی ملتا رہے گا۔ تیسرا سوال دیکھیں سسٹر، ایسا ہے کہ خواب میں آنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان کہے اب میں اپنے خامد کو دیکھ لوں، کسی اپنے پیارے کو دیکھ لوں، یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ان کے لیے بڑی یاد کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں لیکن پھر بھی خواب میں نہیں آتے ہیں، تو یہ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اب اس کا کوئی عمل ہے یا اس کو کوئی ایسے بس میں لایا جائے۔ بس یہ آ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی آ سکتے ہیں، لیکن اگر خواب میں آئے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بذات خود ان کی روح آپ کے خواب میں آ جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی روح چل کے وہ آ جائے گی خواب میں، ایسا نہیں ہے، وہ ایک تصورات میں کوئی ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر نہیں ہو رہا تو اس کی کیا وجہ ہے، ہو رہا ہے تو کیا ہوگا۔ بس یہ ہے کہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی اس پہ کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے جو ہے کوئی فرق پڑ رہا ہے کسی لحاظ سے ان کی اچھائی یا برائی میں، بس ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ دے گا۔ جی، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور سر جنہوں نے یہ تفسیر کا پوچھا آپ نے، تو جہاں تک مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ تفسیر کوئی اصلاحی پہلو جو ہے، یہ تفسیر امین احسن اصلاحی کی تفسیر جو اردو میں ہے، ان میں کچھ اصلاحی پہلو جو ہے وہ کافی ہوتے ہیں۔ امین احسن اصلاحی کی تفاسیر جو ہے تفاسیر اصلاحی کے نام سے کچھ اس انداز سے جو ہے نام ہے، تو وہ جو ہے تھوڑی سی جو ہے ان میں جو ہے کچھ اصلاحی پہلو جو ہے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ جی، تزکیہ اور اس طرح کے پہلو جو ہے اس طرف جو ہے زیادہ ترجیح دی ہوتی ہے، یا دوسری طرف جو ابن قیم کی تفاسیر ہیں، اگرچہ وہ مخصوص بری نہیں ہے جیسے بھی ہیں، لیکن اس میں بھی یہ تزکیہ اور اصلاحی پہلو جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ جی، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی سسٹر، تفسیر کا نام مجھے اس وقت نہیں یاد آ رہا، اردو و عربی میں ہوتا تو میں بتا دیتا، وہ چونکہ اردو میں ہے، تفسیر اصلاحی کے نام سے ہے غالباً، اس کا جو ہے وہ عجیب اللہ عالم۔ دوبارہ امین احسن اصلاحی کا نام جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیا جائے، ان کی تفاسیر ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اصلاحی یا تزکیہ النفس کے پہلو کو رکھا جاتا ہے، یا ابن قیم رحمہ اللہ کا جیسے میں نے بتایا ہے کہ ان کی تفاسیر بھی جو ہے اس میں کافی ہیں، جزاکم، یعنی ان کی جہاں جہاں کی تفسیر ان کے یہاں موجود ہوتی ہے اس میں کافی ہوتا ہے۔ جی، پہلے مائک والے پوچھ لیں، پھر یہ باقی ٹیکس والوں کی طرف میں آؤں گا۔ جی سسٹر، جنہوں نے مائک پہ ہینڈ ریس کیا اور ابھی جنہوں نے ہینڈ ریس کیے ہوئے ہیں، آپ صرف اور صرف ابھی سوال کر لیں اور پھر جو ہے وہ بعد میں جو ہے میں اجازت لوں گا۔ جی، صرف جنہوں نے ابھی ہینڈ ریس کیا ہوا ہے۔ جی سسٹر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ زندگی میں جو ہے وہ ماں باپ کو انصاف کرنا چاہیے. میرا خیال انہوں نے سوال کیا اور وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. جی جی ان تک میرا خیال ہے وہ اگر روم میں موجود ہیں تو بتا دیں جنہوں نے سوال کیا. جی سر سر جنہوں نے سوال کیا آپ کیا روم میں موجود ہیں؟ جنہوں نے سوال کیا کیسے سر آپ موجود ہیں روم میں ٹیکس میں بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وہ نہیں روم میں موجود نہیں ہے. جی سسٹر جنہوں نے سوال کیا وہ روم میں موجود ہیں تو ٹیکس میں لکھ دیں ورنہ پھر میں آگے آپ کا سوال. جی آپ موجود ہیں. سسٹر عورت کے پاس مال سونے کی صورت میں ہوتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اولاد کو برابری دی جائے. پھر آپ کا سوال یہ اگر برابر دیا جائے تو پھر بھی قیمت میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے جیسے کوشش کی جائے برابری کرنے میں. باقی آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل اس انداز سے برابر کیا جائے کہ پوائنٹ کے بعد بھی اشاریے 10 صفریں لگا کر بھی اوپر نیچے فرق نہ آئے تو انسان جو اپنے بس میں ہے وہ کرے. باقی اوپر نیچے تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. بس یہ ہے کہ عورت کے پاس جو زیور ہوتا ہے یا بس والدین اگر زندگی میں دینا چاہتے ہیں اولاد کو تو اس کو برابر بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ برابری کا جو ہے وہ حق ہونا چاہیے. کہیں کہیں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہوتا ہے کہ بیٹے کو کسی اور انداز سے دیا ہے بیٹے کو کسی اور انداز سے دے دیا ہے. ہاں کسی اور انداز سے اس کو کسی اور انداز سے دے دیا ہے. لیکن یہ کہ اب کوشش ہی ہونی چاہیے کہ انصاف ہو. اب انصاف کا جو پہلو ہے وہ سامنے رکھنا ہوتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. یعنی کوئی اس نہیں ہے کہ آپ بالکل ہر چیز کی قیمتیں لگائیں اور اس قیمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اتنا اس کو دیا تھا یہ پوائنٹ اتنے بن گیا تھا اب یہ پوائنٹ اتنے پیسے اس کو دینے ہیں. بس اس میں جو انسان کو عام روٹین میں جو اتنا اس کے بس میں ہے اس کو جو ہے کرنے کی کوشش کرے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ تھا میرا خیال آپ کا سوال. جی سسٹر نیکسٹ جنہوں نے ہینڈ ریز کی آپ کسی نے. ایک تولے پہ زکات نہیں ہوتی ہے, 7 تولے پہ جا کے زکات ہوتی ہے. اگر سونا ہے تو 7 تولے ہوتی ہے. اس سے پہلے ویسے اگر کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہے تو کریں. جو فرض زکات ہوتی ہے وہ 7 تولے سے جا کے شروع ہوتی ہے. پر تولے پہ جو ہے وہ اس کی قیمت کو دیکھ لیں اور ہر 100 کے پیچھے 2.5%. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ جس طرح آپ کا ایک سوال میں نے سنا ہے, دوسرا میرے پاس نوٹ نہیں کر سکا ہوں. اگر آپ نے کیا ہے تو میں کر دیتا ہوں. پر تولے پہ جو قیمت ہے اس کا 2.5% دینا ہے. 2.5 کے حساب سے جو ہے وہ قیمت سے دیکھ لے کتنی ہے اور اس پہ دینا ہے. جزاکم اللہ سزا. جی نہیں پہلے سر آپ دوسرا سوال کر لیں. پہلے آپ دوسرا سوال کر لیں جو آپ نے کیا تھا. پہلے آپ جلدی سے مائک پہ آ جائیں جنہوں نے پہلے سوال کیا تھا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح ایسا ہے کہ جو دلیل ہمیں ملتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو جمعے کی رات کو فوت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ جو ہے عذاب قبر سے جو ہے وہ محفوظ کر لیا جائے گا. جو جمعے والے دن جو ہے جمعے کی رات کو فوت ہو گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جائے گا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ حدیث میں آپ کو بھی بتا بھی دیتا ہوں. باقی رہا یہ کہ یعنی رمضان میں جو فوت ہو گیا اس کی کیا فضیلت ہے اس کی کوئی حدیث واللہ عالم اس کا میرے سامنے تو کوئی فی الحال خاص نہیں ہے. من مات لیلۃ الجمعۃ ایک منٹ جمع تھی تو جمعے کی رات کی تو فضیلت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک منٹ صرف افون محبت پر برحال یہ روایت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، یعنی جو انسان لیلۃ الجمعہ میں جو فوت ہو گیا جمعہ کی رات کو جو ہے اس کے بارے میں تو ہے، لیکن یہ ہے کہ رمضان کے متعلق جو ہے کوئی ایسی فی الحال میرے سامنے روایت نہیں ہے کہ جس میں رمضان کے متعلق جو ہے وہ کہا گیا ہو کہ جو اس میں فوت ہوگا اس کی کوئی فضیلت یہ ہے. جمعہ کی رات کی فضیلت موجود ہے، جمعہ کی رات کی فضیلت موجود ہے، رمضان کی کوئی اس طرح کر کے فضیلت نہیں ہے. جزاک اللہ حسدہ. ایک منٹ صرف اس روایت کے بارے مجھے تھوڑا سا. جی یہ روایت جو ہے وہ حسن درجے کی ہے. ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیل الجمعہ، کوئی مسلمان بھی جمعہ والے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوتا ہے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عذاب قبر سے جو ہے وہ محفوظ کرے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، صحیح الجامع میں روایت موجود ہے. اسی طرح ترمذی میں بھی جو ہے صحیح ترمذی میں جو بھی روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ والے دن یا جمعرات کو فوت ہو جاتا ہے تو عذاب قبر سے جو ہے وہ محفوظ جو ہے وہ ہو جائے گا. یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، لیکن رمضان کے متعلق کوئی ایسی روایت نہیں ہے. سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، صحیح الجامع میں روایت موجود ہے. جزاک اللہ احسن جزاک. جی جمعہ والے دن کی رات میں یعنی مغرب کے بعد یا جمعہ والے دن. جزاک اللہ احسن جزاک. جی نیکسٹ اسلام آگ پہ آ سکتی ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر ایسا ہے کہ جو تہجد کا ٹائم ہے وہ عشاء کے فوراً بعد سے فجر کی اذان تک ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے لے کے فجر کی اذان تک ہوتا ہے. جو تراویح وغیرہ یہ سب کچھ پڑھی جاتی ہیں یہ سب تہجد ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ الگ سے کب سے ٹائم شروع ہوتا ہے. تہجد کا ٹائم عشاء کے فوراً بعد سے لے کے فجر تک ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی سونے وغیرہ کی کوئی شرط نہیں ہے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا سوال جو ہے درمیان والا تشہد رہ جائے تو آخر میں جو ہے سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے. سجدہ سہو یہ ہے کہ آپ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لیں اور پھر جو ہے دونوں طرف دونوں سلام پھیر دیا جائے، یہ ہے سجدہ سہو اگر درمیان والا تشہد جو ہے وہ رہ جائے. یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں حضرت عبداللہ بن بحینہ سے جو ہے وہ موجود ہے. سو کر اٹھنا مستحب ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی تہجد کے لیے سو کر اٹھنا کوئی مستحب نہیں ہے، کہ سونے کے ساتھ تہجد کا کوئی تعلق نہیں ہے. سونے کے ساتھ جو ہے وہ تہجد کا کوئی تعلق نہیں ہے. سجدہ صاحب بھی بھول جائے تو اللہ تعالیٰ معافی دے گا، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. بس یہ ہے کہ اس کو جب یاد ہے اس وقت سجدہ صاحب کم از کم اکیلا یہ ضرور کر لیا جائے. جی نماز دوبارہ پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہے. جزاک اللہ احسن جزاک. تہجد جی اٹھنا، اصل میں یہ اس لیے بولا جاتا ہے، اسے یہ تہجد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو جو عربی میں اس کے لیے قیام اللیل استعمال ہوتا ہے، رات کا قیام، اس کا جو ہے وہ قیام اللیل استعمال ہوتا ہے عربی میں. اور یہ عام اصطلاح میں جو ہے اس کا تہجد کا لفظ جو ہے وہ پڑ گیا ہوا ہے، کیونکہ رات لوگ جو ہے اٹھتے تھے اور باقی جو ہے رات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے وہ یہی ہے کہ من قام لیلۃ فلان کان یقوم من اللیل، اس طرح کر کے الفاظ آتے ہیں تو رات کا قیام ہی آتا ہے. باقی تہجد کے لیے سونے کی کوئی شرط کہیں بھی نہیں بیان ہوئی ہے کہ سو کر اٹھا جائے تب ہی ہوتا ہے. جزاک اللہ احسن. جی نیکسٹ سر جنہوں مائک پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اب لوگوں کے ٹیکسٹ سے سوالات تو کافی آگے چلے گئے, میں جو مائک پہ انہیں کو دے رہا ہوں. جی سر آپ مائک پہ آپ آ جائیں. جنہوں نے ابھی ہینڈ ریز کیا صرف آپ لوگ سوال کر لیں پھر میں اجازت لوں گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ والی بات تو حافظ جو ہے اتنے لوگوں کی شفاعت کروائے گا اس کا تو کہیں کوئی ذکر نہیں ہے, بس یہ بات مشہور ہوئی ہے. حافظ کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو جنت کے درجات جو ہیں اس میں صرف الفاظ کے حفظ نہیں ہے بلکہ انسان جتنا قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اچھے انداز سے پڑھتا ہو اتنا عمل کرتا ہو تو اس لحاظ سے وہ جنت کے درجات جو ہے اس میں بلند ہوتا جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے صفات بخشوانا وہی بخشے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جتنوں کی اجازت دے گا. اب یہ نہیں ہے کہ حافظ ہو گیا تو ہر صورت اس نے فلاں فلاں کو بخشانا ہی ہے. ماں باپ اگر نیک ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کی بخشش کا ذریعہ ویسے ہی اولاد بنتی ہے اگر نیک جو ہوں. تو اس لیے جو ہے وہ یہ فکس یعنی اس طرح کرنا کہ وہ جو ہے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ بخشا دے گا اور ہمیں بھی اس میں شمار کر لینا یہ کر لینا یہ ایک صرف دنیا کی باتیں ہیں. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا اس کا کوئی تصور نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ کو مبارک کرے. بس اولاد کا نیک ہونا والدین کے لیے سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی محنت سے جتنا بھی وہ پڑھ رہا ہے تو جتنا اس کو ثواب مل رہا ہے اتنا ہی والدین کو بھی ثواب مل رہا ہے. جب والدین نے محنت کر کے اولاد کو پڑھایا ہو اور انشاءاللہ تعالی اس کا اتنا ثواب والدین کو ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر قرآن مجید یاد کیا جائے اس کو پھر بھلا دیا جائے تو اس پہ جو ہے وہ بچنا چاہیے اور اس پہ جو گناہ ہے. اور جو ہے باقی رہا کہ کتنا ہے کتنا ہے یہ تو تھوڑا سا مشکل ہے. باقی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے اونٹ اپنی رسی سے نکل جاتا ہے اس سے جلدی یہ قرآن مجید بھی سینوں سے نکلنے والا ہے. اس لیے اس کو جو اچھی طرح جو ہے وہ پڑھا جائے اور وہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. دوسرا یہ ہے کہ ہاں یہی آپ کے سوال تھے. دوسرا یہ ٹیکسٹ میں جو بار بار سوال ہو رہا تھا کہ دیکھیں ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں تو وہ ایک یہ کہہ دیں کہ وہ پکا بخش گیا ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو شہادت کا دیا ہے یعنی وہ گویا کہ بخشے جائیں گے. جو انسان پیٹ کی بیماری میں فوت ہو گیا, جو کسی دیوار کے نیچے ہو گیا, جو انسان جو ہے جس کو کسی نے جو ہے وہ یعنی جس کو اس میں ایکسیڈنٹ وغیرہ کا بھی اگر اس میں شامل ہے نہیں ہے واللہ اعلم اس کا مجھے ایک دفعہ دیکھ لینے دے پھر میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو اس طرح کر کے شہادت کا لفظ آیا ہے اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے یہ انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں. جی تہجد قیام اللیل تراویح سب نماز ہے. جی نیکسٹ اس طرف فوزیہ مائک پہ آ جائیے، جو لوگ آپ مائک پہ ہیں پہلے آپ لوگ سوال کر لیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا آ رہی ہے. سر سوری، میں نے آپ سے دیے تھے، آپ نے الحمدللہ آپ نے جواب دیا، لیکن سر کوشچن نمبر 1 کا مجھے ابھی آدھا آنا مجھے جواب ملا ہے کہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ رب حبلی من الصالحین، مطلب دعا پڑھتے رہے، بچہ ہو گیا، بچہ پیدا بھی ہو گیا، تو سر میرا سوال یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد بھی وہ ہم دعا پڑھتے رہے؟ اور سر میرا یہ ہے کہ ابھی کسی سسٹر نے پوچھا تھا کہ جمعے کی رات کی ڈیتھ کا، تو سر جمعے کی رات کا مطلب یہ ہوا جمعے رات مغرب کے بعد، تو سر اگر جمعرات مغرب بات ہے تو ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، تو سر اگر کسی کبھی اسی وجہ سے جمعے کو صوفیت ہو تو کبھی کبھی ہم جمعرات کی رات کو پڑھ سکتے ہیں؟ اگر میں سمجھتی ہوں اگر وہ جمعے کی رات ہے، مجھے اس میں کنفیوژن ہے جمعے کی رات کیا ہے. جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے سر ربی حبلی من الصالحین پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو نیک بنائے، اس کے بعد بھی اگر ضرورت ہے تو پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ اولاد دے اتنا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پڑھتے رہیں نہ پڑھتے رہیں اختیار ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ شرعی لحاظ سے اس کا کوئی مسئلہ بتایا جائے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، اگر پڑھا جائے تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. جی اور دوسرا جو ہے سوال، جو جمعے کی رات ہے وہ جمعے رات والے دن سسٹے والے دن مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، اور حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ جو جمعے کی رات کو یا جمعے کو جو فوت ہو گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جائے گا. اور دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں جمعہ دن مصروفیت ہو تو کیا صورت کافر ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں جمعہ رات کی رات کو مغرب کے بعد جمعہ کی رات میں؟ دیکھیں اس میں واللہ علم پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن الفاظ تھوڑا سا، حدیث کہی ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جس نے سورۃ کہف جمعے والے دن پڑھی. تو اب لفظ یوم تو دن اور رات دونوں پہ بولا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ تھوڑا سا میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے. حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جس نے سورۃ کہف کو جمعے والے دن کو پڑھا، لیکن عربی میں لفظ یوم دن اور رات دونوں پہ بولا جاتا ہے، اور جمعے کی رات جو ہے وہ مغرب سے، جمعے رات والے دن شام مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، رات پہلے ہوتی ہے اسلامی اعتبار سے، دن بعد میں ہوتا ہے. اب میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ اس وقت کی پڑی ہوئی جو ہے وہ اس میں شمار ہوگی نہیں ہوگی، بہرحال جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یوم الجمعہ موجود ہے، اور جو یعنی یہ جو واللہ عالم ایک تھوڑا سا مجھے جی اسلامک دن رات سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اسلامک دن رات سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن واللہ عالم دیکھیں سر واللہ اس میں کوئی شک نہیں. میں ایک ذہنی طور پہ جو غالب رائے ہے اس کو بتا رہا ہوں کہ جو ویسے تو دن رات یعنی اسلامی دن رات سے شروع ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب یوم الجمعہ بولا جائے تو اس میں سب سے پہلے نہار یوم الجمعہ آتا ہے، نہار و یوم الجمعہ، نہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن فجر سے لے کے مغرب تک کا دن، یہ پہلے نمبر پہ اس میں آتا ہے، پھر ساتھ کوئی قرینہ موجود ہو، کوئی اور موجود ہو تو رات بھی ساتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے الگ سے بھی لفظ بولا جاتا ہے لیلۃ الجمعہ، جیسے حدیث میں موجود ہے من مات لیلۃ الجمعہ یا جمعے کے دن، جس میں حدیث میں لیلۃ الجمعہ کا الگ بھی لفظ موجود ہے. تو بہتر واللہ علم افضل یہ ہے کہ سورۃ الکہف جو ہے جمعے والے دن، دن ہی جس کو ہم اردو میں دن کہتے ہیں اسی دن ہی پڑھی جائے، اس لیے کہ ویسے عربی میں دونوں جگہوں پہ بولا جاتا ہے، لیکن جب بولا جائے شروع میں تو پہلے نمبر پہ نہار دن مراد ہوتا ہے، اور پھر کوئی دلیل قرینے کے ساتھ ساتھ رات بھی مراد ہوتی ہے۔ سر میں نے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے، شاید آپ نے نہ سنا ہو، کہ تفسیر اصلاحی جو ہے، تفسیر اصلاحی امین احمد اصلاحی کی جو تفاسیر، اس میں جو ہے تزکیہ وغیرہ کا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جی۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جو تفاسیر ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ تزکیہ وغیرہ کا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اردو میں جو ہے یہ تفسیر اصلاحی جو ہے، امین احسن اصلاحی کی جو تفاسیر ہیں، اس میں تزکیہ وغیرہ کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ احسن زا جی۔ پہلے سے پہلے جو مائک پہ ہیں، حجاز اعجاز، آپ ذرا پہلے مائک پہ آ جائیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، آپ نے جو وتر کے موضوع پہ کہا تھا کہ وتر جو ہے اگر آدمی کوئی پڑھتا نہیں ہے کسی وجہ سے تو اس کو گناہ نہیں، الگ سے نماز ہے جو قیام اللیل میں شامل ہے، تو وتر کے، اگر یہ سوال آپ سے کر چکا ہوں، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وتر اگر فاتر سے وتر پڑھ رہا ہے اور کسی وجہ سے بھول جاتا ہے، یہ چھوڑ جاتے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے، اور اگر دن کو پڑھتا ہے رات کو اس نے کسی وجہ سے چھوڑ دیا ہے یا ساتھ پڑھتا ہے، تو اتنی ہی طاقت تھا، ایک بڑی مسجد تھی وہاں نماز پڑھتا تھا میں نے، وہیں عالم سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ تین پڑھتے ہیں تو آپ تو وہ وتر چار پڑھنے ہوں گے، دو دو کر کے چار پڑھ کے، نہ چاہوں گا کہ آپ جیسے کہ کل آپ نے کہا تھا کہ تفسیر قرآن کا ایک کلاس، تو اس کو اگر آپ نے کہا تھا کہ جو افراد اس میں رائے دیں گے اس میں شامل ہونے کی، تو ان کو شامل ہونا پڑے گا، اور میں انشاءاللہ شامل ہوں گا، بھرپور کوشش کروں گا شامل ہونے کی۔ اگر اس کو دن کے اوقات میں رکھا جاتا ہے، رات دس بجے تک میں اس کو، اور سوال و جواب کی جو نشست ہوئی اس سے ہم نے کافی فائدہ اٹھایا، لوگوں کے ساتھ شامل ہوں تاکہ قرآن مجید کا مزید جو ہے اسے استفادہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا خیال ہے کہ ایون بھائی نہیں ہے، اس لیے موقع ملا ہوا ہے، چلے خیر، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں جی، جو بھائی آپ کا سوال ہے وہ، جی جی، آج ایون بھائی بھی نہیں ہے، آصف بھائی بھی نہیں ہے، اس لیے موقع ملا ہوا ہے اٹھانے فائدہ۔ جی تو جی اعجاز بھائی، ایسے ہے کہ وتر میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ وتر جو ہے وہ نہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ گناہ ہے، کبھی ایسا ہو جائے، عادت نہیں بنانی چاہیے کبھی ایسا ہو جائے۔ باقی اگر ایک انسان پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے وہ وتر جو ہے، یعنی کسی وجہ سے رہ جائیں تو اس کو وتر ہی اس کی قضائی پڑ سکتا ہے۔ دوسرا یہ جو بات ہے نا کہ وتر کو اب ایک ساتھ رکعت اور ملا کر اسے جفت بنائیں اور پھر اس کو پڑھیں، یہ والی چیز ایسی نہیں ہے، کہیں بھی کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفون ایسا نہیں ہے کہ وتر کو پھر آپ اس کو جو ہے وہ ایک اور رکعت ساتھ ملا کے چار پوری کر دیں اور پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ کریں۔ جی تو مجھے وتر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم امید ہے کہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی, یہ کہنا کہ اب وہ اس کو چار کر لیے جائیں تو اب اس کو چار ملا کے پورا کر لو, نہیں ایسا نہیں ہے. وتر جو ہے وہ تین ہے, وتر جو ہے وہ ایک ہے, تین ہے, پانچ ہے, سات ہے, نو ہے, جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور پھر ایک رکعت اور ملا کے اس کے ساتھ اس کو جو ہے ملاؤ تاکہ وہ اس کا پورا ہو جائے اور پھر آگے پڑھتے رہو جتنا, ایسا نہیں ہے. ہاں اس کی قضائے بھی اگر پڑھنی تو پڑھ سکتے ہیں, کبھی ایسا رہ جائے, لیکن یہ نماز رات کی نماز ہے, عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے وتر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی سسٹر, ابھی آپ موجود ہیں روم میں, جنہوں نے تفسیر کے متعلق سسٹر آپ نے پوچھا تھا, آپ روم میں ابھی موجود ہیں. سسٹر ایسا ہے کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ تفسیر اصلاحی, امین احسن اصلاحی کی جو اردو میں تفاسیر ہیں ان میں تزکیہ کا پہلو جو ہے وہ کچھ زیادہ ہوتا ہے. جی تفسیر اصلاحی وغیرہ کے نام سے, اور جو امین احسن اصلاحی کی جو تفاسیر ہیں, نام غالباً ان کا تفسیر اصلاحی ہے یا کچھ اس طرح ہے, بر ان کے رائٹر جو ہیں وہ امین احسن اصلاحی کی جو تفاسیر ہیں اس میں جو ہے تزکیہ وغیرہ کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح جو غالباً ان کی تفسیر تدبر قرآن ہے, عفواً ابھی مجھے یاد آ گیا, بالکل ان کی تفسیر کا نام تدبر قرآن ہے, تو اس میں کچھ اصلاحی پہلو جو ہے ہوتا ہے, تدبر قرآن کے نام سے ہے امین احسن اصلاحی کے جو تفاسیر ہیں. اسی طرح جو ابن قیم رحمہ اللہ کی تفاسیر ہیں اس میں بھی کوئی اصلاحی پہلو جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. جی امید ہے کبھی آپ کو مل گیا ہوگا. جی اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے. جی آگے جو ہے سر, جی ابن قیم رحمہ اللہ کی ابن قیم رحمہ اللہ کی تفسیر عربی میں تو ہے الگ سے پرنٹر, لیکن یہ ہے کہ جو اردو میں ہے اس کا مجھے نہیں پتا ہے اردو میں کس نام سے پرنٹڈ ہے. عربی میں تو ہے ان کا تفسیر ابن قیم کے نام سے, مختصر ہے اور مختلف تھوڑی سے مختلف جگہوں کی ان کی تفاسیر الگ الگ ہے, ایک ترتیب سے اس انداز سے نہیں ہے جیسے کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے, اس میں بھی تزکیہ وغیرہ کے پہلو ان کے کافی ہوتے ہیں. جی جی یہ آپ کا پہلا سوال تھا. دوسرا سوال جو آپ نے اعجاز بھائی پوچھا ہے, ویتر ہی کا سوال آپ نے پوچھا ہے, دوسرا سوال مجھے نہیں سمجھا آپ نے کیا پوچھا ہے. آپ کی آواز بہت ہی رک رک رہی تھی اور رک رک کے آ رہی تھی, دوسرا سوال نہیں مجھے آیا آپ کا. جی سسٹر عظمیٰ پہلے آپ مائک پہ آ جائیے, پھر اعجاز بھائی کے سوال کا میں اتنی دیر دیکھتا ہوں. جی السلام, کیا ویتر عشاء کی نماز کا حصہ ہے؟ آپ نے بھی میں نے بولا ہے کہ حصہ نہیں ہے, الگ سے نماز ہے, رات کی نمازوں میں ایک نماز وتر بھی ہے, عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے, یہ میں نے بتایا ہے. جزاکم اللہ احسن. جی سر عظمیٰ مانگ پہ جی. السلام علیکم. جی سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہی حکم ہے کہ وتر جو ہے مغرب کی نماز کی طرح نہیں بلکہ دوران تشہد جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے. اب امام صاحب اس طرح پڑھاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ علم اگر امام کے پیچھے پڑھنا ہے تو پھر تو مجبوراً اسی کے تابع ہونا چاہیے, لیکن ذہن میں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ کار کیا ہے. اور اگر آپ الگ سے پڑھنا چاہیں, دیکھیں ہم اس کی جماعت کے وہ اس طرح کر کے فرض نہیں کر سکتے جیسے فرض نماز کی جماعت ہوتی ہے. اس میں نفل میں تو ایک جماعت ہو رہی ہے, آپ سائڈ پہ بیٹھے ہیں اپنی تلاوت کر رہے ہیں, تو یہ نفل نماز میں جماعت میں فرق ہوتا ہے, تو اس میں آپ اپنا پڑھ سکتی ہیں, اپنا پڑھ لیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یا امام کے ساتھ پڑھ لیں تو مجبوری میں امام کی طرح بیٹھنا پڑے گا, لیکن ذہن میں تصور رکھیں کہ اصل طریقہ جو ہے یہ ہے. جی لیکن اس طرح سے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا یہ بھی کہنا ہے یا تو آپ الگ سے جو ہے وہ گھر میں چلے جائیں اور وہاں جا کے پڑھ لیں, تھوڑا سا یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ امام کی جماعت کے ساتھ آپ اپنا الگ جو ہے. ہاں لیکن وتر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ فرض جماعت نہیں ہے تو اس میں اگر آپ یعنی ان کے بعد اپنا الگ سے پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اصل سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے, دیکھیں فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں سب نفل کیٹاگری میں آتی ہیں. پھر ان کی اہمیت ہے, وتر کی اہمیت ہے, تہجد کی اہمیت ہے, نماز کی سنتوں کی اہمیت ہے. ایک ہے فرض نفل, اب اس میں جو ہے وہ آگے کیٹاگری اہمیت کے لحاظ سے, یہ نہیں میرا مطلب ہے کہ نفل کا مطلب یہ کہ اس کی اہمیت نہیں ہے, جو ہے یہ اس کو فرض کے مقابلے میں بات کر رہا ہوں. یہ جو ہے یعنی فرض کی کیٹاگری میں نہیں آتا, میرا مطلب یہ ہے فرض کی کیٹاگری میں وہ نہیں آتا ہے, میرا مطلب یہ تھا نفل سے, یعنی فرض نہیں ہے, یہ ہے میرا مطلب اس کا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو ذخیر عطا فرمائے. جی دیکھو, جنہوں نے پرائیویٹ میں سوال کیا ہے ان کا میں جواب دے دوں جلدی سے, اگر ان کو میری آواز پہنچ رہی ہو تو پلیز وہ ٹیکسٹ میں پرائیویٹ میں لکھ دیں, یہاں لکھ دیں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سلسلہ ایسا ہے کہ کپڑے میں یہ حد بندی لگانا کہ اس طرح پہن سکتی ہیں عورتیں اس طرح نہیں پہن سکتی ہیں, یہ مشکل ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایسا لباس ہو جس میں جو ہے وہ کوئی تکبر نہ ہو, ریا نہ ہو, بڑھائی نہ ہو, تو ایسا لباس پہنا جس میں اسراف نہ ہو اور تکبر نہ آتا ہو. تکبر سے بچتے ہوئے, ٹھیک ہے, تکبر سے بچتے ہوئے اور ایسے ہی اسراف سے بچتے ہوئے, اس سے بچ کر جو ہے اگر کوئی لباس پہنا جاتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں. اب اس میں ایک کپڑا ہو, دو کپڑے ہو, تین کپڑے ہو, یہ کپڑوں کا فکس کرنا مشکل ہوتا ہے. بس ریاکاری سے دور ہو اور ایسے ہی جو ہے تکبر سے دور ہو اور ایسے ہی اسراف سے دور ہو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی ابھی جو ہے میں پھر اجازت لیتا ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ حج پہ جو ہے وہ لازمی محرم کے ساتھ ہی جانا ہے, محرم کے بغیر حج پہ نہیں جا سکتے ہیں, عورت کے لیے ضروری ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی آئی وانٹ ٹو نو, دیکھیں میں نے یہ پہلے بتا دیا ہے کہ رمضان میں اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی الگ سے کوئی فضیلت اس بارے میں مجھے نہیں پتا ہے. جمعہ رات کو یا جمعہ کو کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فضیلت میں حدیث موجود ہے, رمضان کی فضیلت کے لیے کوئی خاص ایسی روایت موجود نہیں ہے. جی جزاک اللہ احسن رضا. جی تو چلیں آج کی مجلس کا میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی کل وہ ہوگا اور کل انشاءاللہ اور باقی پروگرام ہمارا انشاءاللہ یہ کل جو ہے وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.